الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم آج ہم نے سورہ یاسین ختم کی ہے سورہ صافات اور سورہ صاد سورہ یاسین میں چونکہ بہت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں اس لیے تھوڑا سا اس کا خلاصہ بیان کروں گا سورت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کسی بستی والوں کا اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ جب اس بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے دو پیغمبروں کو بھیجا انہوں نے دونوں کا انکار کیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ اللہ نے ان دونوں کو ایک تیسرے کے ذریعے طاقت بخشی تین پیغمبر ایک بستی میں اور وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں قوم جواب میں کہنے لگی مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو کھاتے پیتے ہو تمہیں بھی وہی حاجات ہیں جو ہمیں ہیں یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے نور کی بنی ہوئی اور پھر یہ بھی کہنے لگے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ اللہ کی عادت ہے کہ جب پیغمبر بستی میں دعوت دیتے ہیں اور بستی والے ایمان نہ لائیں تو ان بستی والوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے مختلف قسم کی آفتیں آتی ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں پہلے آفتیں اس لیے نہیں آتی کہ دعوت نہیں پہنچی ہوتی جب دعوت پہنچ گئی تو اب آفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دعوت پر ایمان لاؤ تو جب اس قوم میں یہ آفتیں آنا شروع ہوئیں تو بجائے ایمان لانے کے ان پیغمبروں سے کہنے لگے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ یہ تمہاری معاذ اللہ نحوست ہے جب سے تم آئے ہو ہم قحط سالی میں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سے پہلے ایسی مصیبتیں نہیں آتی تھیں حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے تھی ہے تو ان پیغمبروں نے کہا طائرکم معکم ہماری نہیں یہ تمہاری نحوست ہے تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے کہ تم پر یہ عذاب آ رہے ہیں قحط سالی اور بیماریاں وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى شہر کے کنارے میں ایک آدمی تھا اس نے ایمان قبول کر لیا اسے یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہیں بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص دھوبی کا کام کیا کرتا تھا دھوبی تھا سوری بڑھئی تھا بڑھئی تو اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے یہ دوڑتا ہوا آیا اسے جب پتا چلا کہ پیغمبر اس بستی میں محنت کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں تو وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا اپنے بستی والوں کو سمجھانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بستی والے انکار کریں اور ان پر اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے دوڑتا ہوا آیا کتنا مبارک شخص ہے جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اس لیے بھائی دین کی دعوت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور داعی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے جو دین کی دعوت دے رہے آج تبلیغ والے جاتے ہیں نا دروازہ بجایا بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے دین ہمارے اندر آ جائے ہماری ساری دنیا میں اس کے لیے محنت تو سننے والا کہتا ہے دنیا میں سب سے فضول ترین یہی لوگ ہیں اگر کوئی دروازہ بجائے نا گھنٹی بجا کے باہر نکلے اور کہے کہ بھائی یہ پیپسی ہے چار بوتلیں خریدنے پر پانچویں فری ملے گی ایک پیکج آیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی گھر بٹھا دیں گے اچھا بھائی ذرا تفصیل سے بتاؤ یہ سرف کا پیکٹ ہے خواتین گھوم رہی ہوتی نا سرف کے پیکٹ لیے ہوئے اس کی بات بھی شوق سے سنتے ہیں تو دین کا ایسا نہیں کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ دین آ جائے ہماری زندگی کیا کرنا ہے آ جائے باڑے میں جائے دل کی آواز یہی ہوتی ہے ہر داعی کی یہی بات صرف تبلیغ والوں کا نہیں جو بھی دین کی دعوت دے گا سیاسی سطح پہ دے گا یا علمی سطح پہ دعوت دے گا مولوی صاحب کی بات کتنے لوگ سنتے ہیں آپ خود دیکھ لیں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی 15-20 انٹرنیٹ پہ سن رہے ہوں گے لیکن یہی کوئی گلوکار ہوتا اگر یہاں پہ یا کہیں اور انتظام ہوتا تو میرا خیال ہے 15,000 تو کم از کم ہوتے تو بات یہ ہے کہ ابھی اس دعوت کی قدر نہیں ہے، لیکن جب قدر آئے گی تو پھر موقع ہاتھ سے جا چکا ہوگا. ابھی تو گانے کی اور فلموں کی قدر ہے، اداکاروں کی اور اداکاروں کی قدر ہے، علماء کی اور داعیوں کی، دین کی دعوت دینے والوں کی قدر نہیں ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے نا کہ کیا ہے. تو وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے دل میں اس کی اتنی قدر کہ اس نوجوان کا حال ہے کہ وہ پچھلی امتوں میں تھا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، پچھلی امتوں میں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ، آپ کے زمانے کے قریب قریب یہ واقعہ ہوا ہے. اتنا پرانا واقعہ، 600 سال کے بعد قرآن نازل ہوا ہے اس واقعے کے تقریباً، اور اس میں اللہ نے اس نوجوان کا تذکرہ ذکر فرمایا. وجاء رجل من اقصى المدینتی وجاء من اقصى المدینتی رجل یسعى، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. یہ دوڑنے کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ دوڑنے کا اس لیے کیا کہ جو داعی ہوتا ہے نا، اس کو اپنے کام میں چست ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پڑا ہوا ہے، آنے کے لیے اٹھا رہے، بھائی گشت کا ٹائم ہو گیا ہے، یار اچھا ایک گھنٹے کے بعد پہنچ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ بیت الخلاء میں، آدھا گھنٹہ، تو یہ پھر دعوت نہیں ہوتی. تو کوئی بھی سیاسی سطح پہ دین کا کام کر رہا ہو، دینی یا ویسے تبلیغ کے شعبے میں دین کا کام کر رہا ہو، یا اور کوئی عالم ہو، یا علماء کی خدمت کرنے والے جو علماء کی باتوں کو، جیسے انٹرنیٹ پہ لوگ بیانات کی تبلیغ کرتے ہیں، علماء کے بیانات کو انٹرنیٹ پہ پھیلاتے ہیں دنیا میں، یا کیسے تقسیم کرتے ہیں، متحرک ہونا چاہیے ان کو. کیونکہ بے دینی کی جو دعوت ہے وہ بڑی متحرک ہے. بے دین آدمی سست نہیں ہے، دیندار سارے سست، بلکہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، پوستی. جتنا نیک بنے گا اتنا ہی کاہل ہوتا چلا جائے گا. پتہ نہیں آج کل سب کی بات نہیں کر رہا، آپ کے علاوہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جتنا نیک ہوگا اتنا ہی کاہل، بلکہ جو جتنا کاہل ہوتا ہے اس کو لوگ اتنا نیک سمجھتے ہیں، بہت نیک آدمی ہے، چلا بھی نہیں جاتا ان سے، صرف سست سست چلتے ہیں ایسے جیسے اللہ کا خوف ان پہ نازل ہو رہا ہے. اور جو ذرا اسپیڈ سے چلتا ہے یا دوڑتا ہے یا چستی ہو اس میں، فوجیوں والی زندگی ہو، فوجیوں کو دیکھو، فوجی بوڑھا ہو کے بھی سست نہیں ہوتا. ہمارے والد صاحب فوج میں تھے نا، جب ریٹائر ہوئے ہیں تو بڑھاپے میں بھی ہم نے دیکھا صبح 4 بجے کی ورزش نہیں چھوڑتے تھے، اٹھتے تھے، بے شک 2 چھلانگے لگاتے تھے 63 سال کی عمر میں، 2 چھلانگے ماری، لیکن مارتے ضرور تھے چھلانگ، صبح 4 بجے ہو گئے، اٹھک بیٹھک، ڈنٹ ونٹ پہلے، اپنی ترتیب پوری کی. روزانہ غسل کرنے کا معمول تھا، گرمی ہو سردی ہو، اور ایک فوج میں عادت تھی گرم پانی سے غسل کرانے کی، تو جون کے مہینے میں بھی گرم پانی سے ہی غسل کر رہے ہیں. ہم کہتے تھے، ابو سے کہتے تھے، کیا ہو گیا ابھی گرمی کا؟ کہ نہیں بس ایک روٹین ہے. تو وہ ان کو آفس سے آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم پانی گرم کرنے رکھ دیتے تھے کہ نہائیں گے آپ. تو چست ہر وقت، سونے کا ٹائم، اٹھنے کا ٹائم. تو فوجیوں کی جو زندگی ہے نا، وہ اس لحاظ سے اسلام کے قریب، صرف اسی لحاظ سے ہوتی، باقی کسی بھی لحاظ سے نہیں ہوتی. باقی سارے کام شریعت کے خلاف ہی کرتے ہیں اکثر فوجی، سارے نہیں. کوئی فوجی میرا بیان سن رہا ہو تو اس کے علاوہ والا فوجی مراد ہے. فوج سے کون پنگا لے سکتا ہے بھائی، کون فوج، وہ آپ کو پتا ہے. فوجیوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو دل تو بہت چاہ رہا ہے بہت کچھ کہنے کا، لیکن اتنے افورڈ نہیں کر سکتے. فوج نے بڑا ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ہماری فوج نے، اللہ بچایا بھی ملک کو ہے، لیکن بیڑا بھی فوج نے کیا ہے. کھا رہے ہیں اتنا حرام خور بن کے پورا ملک پی گئے ہیں. اللہ ان کمبختوں کو ہدایت عطا فرمائے. بہرحال ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، یہی فوج ہے، ملک کو بچانے والے بھی یہی ہے، تو اس لیے ہم کچھ کہتے بھی نہیں. لیکن اللہ ان کمبختوں سے قیامت میں پوچھے گا ضرور انشاءاللہ، نہیں تو ہم تو پوچھیں گے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، یہ جو 70% بجٹ ہم سے کھاتے تھے اس کا پہلے حساب تو دو، ساری بجلی پی گئے اور گیس پی گئے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس میں داعی کی صفت بیان کی ہے، یسعا دوڑتا ہوا آیا جلدی، کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ان کی دعوت غالب آ جائے بے دین لوگوں کی، تو میں اپنی قوم کو جا کے سمجھاؤں کہ ان پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی تائید کروں. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم ان پیغمبروں کے پیچھے چلو، ان کی اتباع کرو. اپنی ہی قوم کا جب کوئی آدمی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے تو اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے. پٹھان پٹھان کو سمجھائے گا بات سمجھ میں آئے گی، پنجابی پنجابی کو سمجھائے گا سمجھ میں آئے گی، میمن میمن کو سمجھائے گا سمجھ میں آئے گی، اور اللہ بھلا کرے بنگلہ دیشی بنگلہ دیشی کو سمجھائے گا بات سمجھ میں آ جائے گی اس کے، ٹھیک ہے نا. ورنہ دوسری قوم سمجھاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی, وہ عصبیت پہ چلا جاتی ہے بات, یہ مجھے کیوں سمجھا رہا ہے. تو اس نے جا کے اپنی قوم کو سمجھایا, اتبعوا المرسلین, چلو پیغمبروں کی اتباع کرو, اتبعوا من لا يسألكم اجرا, دیکھو یہ تمہیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس میں ان کا دنیاوی مفاد کوئی بھی نہیں ہے, یہ ان کے اخلاص کی دلیل. یہ تم سے پیسے مانگ رہے ہوتے نا کہ بھئی ہمیں نبی مان لو اور پھر ہمارا اتنا مہانہ وظیفہ جاری کر دو, تو کہہ سکتے تھے کہ شاید ان کا مقصد دنیا ہے. یہ کچھ بھی پیسے نہیں مانگ رہے تم سے, اپنی جان پہ کھیل کے تمہیں دعوت دے رہے ہیں, انہیں کچھ نہیں ملے گا اس سے. وہم مہتدون, اور یہ ہدایت پر بھی ہیں, ان کی دعوت بھی بالکل درست ہے, باتیں بھی درست ہیں, باتیں غلط نہیں ہیں ان کی, باتیں سنو ان کی کیا بات کر رہے ہیں, 100% درست بات ہے. وما لی الا اعبد الذی فطرنی, اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہے, یہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا. اپنی طرف بلا رہے ہوتے تو چلو ٹھیک تھا, کوئی مفاد ہوگا, یہ بلا کس کی عبادت کی طرف رہے ہیں, اللہ کی عبادت کی طرف. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی رب کی طرف تم نے لوٹ کے جانا بھی ہے. دنیا چھوڑ دو گے ایک دن, کب تک مزے اڑاؤ گے, کب تک عیاشی کرو گے, ایک دن اس اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو گے, جواب دینا پڑے گا. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون, بھلا میں اس خدا کو چھوڑ کر ان بتوں کی معبودوں کی عبادت کیسے کروں, اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے بچا نہیں سکتے. انی آمنت بربکم فاسمعون, پھر اس نے ببانگ دہل اعلان کر دیا کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے نہ لاؤ, میں ان پیغمبروں پر ایمان لا چکا ہوں, فاسمعون, میری بات غور سے سن لو. جب یہ کہنا تھا تو اس قوم نے اس کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. دنیا تو کہے گی نقصان ہو گیا, برباد ہو گیا, جوانی میں مر گیا, بچے یتیم ہو گئے, جوان بیوی بیوہ ہو گئی, سب برباد ہو گیا, یہ ہے دعوت کا نتیجہ. اس لیے قوم کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے چلنا چاہیے, قوم جدھر کو جا رہی ہے ادھر ہی کو جانا چاہیے. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کو قتل کیا, قیل ادخل الجنہ, اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا. یہ جنت آخرت والی نہیں, یہ قبر کی جنت ہے جو جنت کی کھڑکی ہے. اس میں بھی اللہ جنت کی نعمتیں دے دیتے ہیں شہید کو. اس سے جب کہا گیا کہ اس برزخ کی جنت میں داخل ہو جا, ادھر قتل ہوا ہے اور ادھر جنت کی لطف اور مزے شروع, تو وہ کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون, ہائے میری, کاش میری قوم کو پتہ چل جائے. اس کے جو مرنے کے بعد کی باتیں ہیں نا, شہادت کے بعد, ان باتوں کو بھی قرآن ذکر کر رہا ہے, ان باتوں کو بھی قرآن ذکر کر رہا ہے. جیسے ہی قتل کیا, لوگ ترس کھا رہے, مر گیا, اور وہ کیا کہہ رہا ہے, یا لیت قومی یعلمون, کاش میری قوم کو پتہ چل جائے, بما غفر لی ربی, کہ میرے رب نے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دیا, وجعلنی من المکرمین, اور مجھے کتنی عزت دی ہے, کیسی کیسی نعمتیں دے دی اس نے. میری قوم اگر ان مزوں اور ان لطف اور مزے کی زندگی کو دیکھ لے, سارے کے سارے ایمان لے آئیں. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ تھا, شہادت کے بعد, شہادت کے بعد بھی یہ قوم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں اس لیے ایسا کر رہی ہے. دیکھ لے تو قوم یہ کہے گی کہ سارے گردن کٹا دیں اور اس مقام تک پہنچ جائیں. تو شہادت جو ہے اللہ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ حال ہوا کہ وہ تمنائیں کر رہا ہے کہ میری قوم کو پتہ چل جائے, پتہ چل نہیں سکتا اس لیے کہ جو اس جہان میں گیا وہ واپس آ نہیں سکتا. اگر یہ مردے زندہ ہوتے نا تو سارے قبرستان سے نکل نکل کے ہم کو گریبان سے پکڑ کہتے اللہ کے بندو چھوڑ دو یہ ڈرامے فلمیں, ہم نے بھی دیکھے ہوئے تھے, بہت برا انجام ہوتا ہے, اللہ کا واسطہ تھا. لیکن اللہ نے کیا کیا, جو گیا وہ واپس نہیں آئے, اور قرآن میں باتیں رہ جائیں گی بس ان کی. اب جس کو یقین ہے قرآن پہ وہ بات پر عمل کرے گا, نہیں ہے تو وہ کہے گا اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے افسانے, افسانے ہیں, کہانیاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کی حقیقت. اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین, اس نوجوان کی شہادت کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا ان کو برباد کرنے کے لیے, اور نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ تھا. ان کانت الا صیحتا واحدہ, ایک زوردار آواز ماری ہے فرشتے نے, فاذا ہم خامدون, سب بجھ کے رہ گئے ایک دم. بجھنے کا کیوں, جیسے آگ ہوتی ہے نا شعلے مارتی ہے, تو ایسے ہی یہ طاقتور قوم تھی, آگ کے شعلوں کی طرح تو اللہ تشبیہ دے رہے ہیں جیسے ایک بھڑکتی ہوئی آگ پہ پانی پھینکو ایک دم ٹھنڈی جیسے کچھ تھا ہی نہیں. تو اتنی بڑی قوم, اتنا طاقتور شہر, اللہ فرماتے ہیں ایک فرشتے نے آواز ماری, سب کے کلیجے پھٹ گئے, ایک بھی زندہ نہیں بچا, سارے مر گئے, ایسے جیسے بھڑکتی ہوئی آگ بجھ کے ختم ہو جاتی ہے, ایسے اس نے کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں یا حسرتا علی العباد, بندوں پر بہت ہی افسوس ہے, ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر آیا ہو اور بندوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر آئے اور سب ایمان لانا شروع کر دیں, میرے بندے ہو کے میرا رزق کھا کے میرے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, ماضی میں جھانک کے دیکھتے نہیں ہو کتنی بستیوں کو میں الٹ چکا ہوں, پلٹ چکا ہوں, برباد کر چکا ہوں, ان بستیوں سے تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے اور پیغمبروں کی ایمان کی زندگی کیوں نہیں گزارتے. اور آگے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی بستیوں کو دیکھنا, اس کے لیے تو تاریخ کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے, سفر کرنا پڑتا ہے. اللہ کی بہت سی نشانیاں تو ہر وقت تمہارے سامنے موجود ہیں, انہی کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لو. کچھ نشانیاں تو ہر وقت نظر آتی ہیں, انہی کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آیت اللہم الارض المیتہ, یہ مردہ زمین ہے, احییناہا, ہم پانی برسا کے اس میں کیسے اس کو زندگی دیتے ہیں. زمین کھود کے دیکھو, نہ کھجور, نہ انگور, نہ انار, نہ ناشپاتی, نہ خربوزہ, نہ تربوز, اور نہ گندم, نہ چنا, نہ ماش کی دال, نہ مونگ کی دال, نہ بیسن, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. فرمایا احییناہا واخرجنا منہا حبا, کیسے ہم پانی داخل کرتے ہیں کھاد اور مٹی کے ملاپ سے, طرح طرح کی چیزیں کیسے زمین سے باہر نکال دیتے ہیں تمہیں. تو آخر اس رب کے بھی تو کوئی حقوق ہوں گے یا نہیں ہوں گے جو اتنے کام کر رہا ہے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل, اور اس مردہ بنجر زمین میں کیسے انگور اور کھجور کے باغات پیدا کر دیتے ہیں ہم, اس کے اندر زمین کے اندر سے باغات اگل کے باہر آ جاتے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ, تاکہ تم ان پھلوں کو کھاؤ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ, ان درختوں کو اور ان باغات کو تمہارے ہاتھ نہیں بناتے, تم نے ایجاد نہیں کیا ان درختوں کو. افلا یشکرون, شکر ادا کیوں نہیں کرتے. آگے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها, سورج کو دیکھو کتنے کروڑوں خربوں سال سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. وہ کوئی بلب دنیا میں ایسا دیکھا جو اتنا عرصہ چلا ہو اور اس کی روشنی پھر ماند نہ پڑی ہو؟ کتنا پاورفل بلب لگا دیں, یا تو فیوز ہو جائے گا, یا یہ جو سرچ لائٹیں لگی ہوتی ہیں نا جب ڈاکو آنے والے ہوتے ہیں تو یہ کیسے ڈم ہونے شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے. جیسے ہی ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے یہ خوف سے ڈم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر بلب ڈم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا چراغ میں نے آسمان میں پیدا کر دیا, تجریل مستقر اللہ, ایک ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. ہر چیز کو اللہ نے دائرے میں گھمایا ہوا ہے. اتنا بڑا بلب, کوئی اس میں ذرہ برابر بھی ایندھن میں کمی نہیں آ رہی اس کے. فرمایا والقمر قدرناہ منازل, چاند کو دیکھو ہم نے کیسے منزلیں مقرر کر دی ہیں. ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے, 29-30 کا چاند ہوتا ہے, دوبارہ ریورس لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر 14ویں کا ہو کے بالکل خوبصورت چمک جاتا ہے, پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ حتی عاد کل عرجور القدیم, گھٹتا گھٹتا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح سکڑ کے پتلا سا ہو جاتا ہے, اتنا پتلا کہ صرف پشاور والوں کو نظر آتا ہے, پوری دنیا میں کسی کو نظر نہیں آتا. اتنا پتلا چاند کہ صرف پشاور میں نظر آئے گا, باقی پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اس کو نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ نے بتایا بھائی قرآن میں, پشاور والوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, فرمایا نہ تو سورج کی یہ مجال ہے, الفاظ کتنے عجیب ہیں, نہ تو سورج کی یہ مجال کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے جا کے. ایسا لگتا ہے جیسے سورج کوشش کرتا ہے میں ٹکرا جاؤں, نظام برباد ہو جائے. فرمایا نہیں, زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا سورج, اتنا بڑا مگر ایسے دائروں میں گھوم رہا ہے. لشمس یمبغی, اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے, اس کی یہ مجال نہیں ہے, وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کسی دن نظام میں بربادی ہو اور وہ چاند سے جا کے ٹکرا جائے. وللیل سابق النہار, اور نہ ایسا نظام برباد ہو سکتا ہے کہ رات دن سے پہلے آنا شروع ہو جائے. دن اور رات کے نظام میں گڑبڑ کے سورج کی گردش میں کمی ہو گئی یا کچھ الٹی سیدھی گردش ہو گئی، اب دن کا جو ایک سیٹ اپ چل رہا تھا نقشے سارے فیل ہو گئے، سورج نے 5:45 پہ نکل رہا تھا، پتہ چلا 2 لیٹ ہو گیا سورج۔ ہر چیز لیٹ ہوتی ہے، سورج کی جو پورے سال کی جو ٹائمنگ ہے ان میں سیکنڈوں کا، ان میں منٹوں کا فرق بھی نہیں آتا، منٹوں کا۔ دیکھو 20-20 کے نقشے بنے ہوئے کہ نہیں بنے ہوئے، سائنسدانوں نے بنائے ہوئے ہیں، بھائی فلاں تاریخ کو فلاں سن میں سورج اتنے بج کے اتنے منٹ پر طلوع ہوگا۔ گھڑیاں دیکھ لیتے ہیں لوگ، اتنے بج کے اتنے ہی منٹ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی گردش، ایسی ٹرینیں تو جاپان نے بھی ایجاد نہیں کی ہیں بھائی، کہ اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہی ہو اور ایسا ایکوریٹ سسٹم ہو اس کا۔ یہ اللہ سورہ یاسین میں ذکر کر رہے ہیں، فرمایا وَكُلٌ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ تمام کے تمام اجرام ایک متعین دائرے میں تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے حالانکہ پانی میں تھوڑی ہے جو تیرنے کا لفظ ہو، یعنی اتنے اسموتھ ان کی اسپیڈ ہے اور ان کی چال ہے، ایسے مزے سے گھوم رہے ہیں کہ ہمیں ہچکولے بھی نہیں آتے۔ آپ تیز رفتار ٹرین میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں تھوڑی سی بریک لگے گی، سارے جو ہے نا، کبھی اللہ کسی دشمن کو بھی 4G میں سفر نہ کرائے، اور 2D میں تو اللہ دشمن کے دشمن کو بھی سفر نہ کرائے۔ 2D والا جب بھاگ رہا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایسے بھی ہوا بریک لگائی، آگے جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی نا شیشہ توڑ کے باہر نکل کے گری ہوں۔ ایسے واقعات مزداؤں میں ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، ایسی بریک لگی دھاڑ کر کے شیشہ توڑ کے نکل گئے۔ تو اتنی، حالانکہ یہ اسپیڈ زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، زمین کو اگر تھوڑی سی بریک لگ جائے نا، کہیں کوئی ستارہ درمیان میں آ جائے یا کوئی کشش کا نظام گڑبڑ ہو جائے، زمین تھوڑی سی دائیں بائیں ہو گئی نا، پھر شیشے توڑ کے نہیں، عمارتیں توڑ کے چاند سورج کی رینج سے باہر چلے جائیں گے ہم لوگ اتنی اسپیڈ سے۔ ایک دفعہ میں نے خود کیلکولیٹ کیا، مجھے تھوڑی بہت فزکس سے مناسبت بھی ہے، تو میں نے خود کیلکولیٹ کیا تھا جب میں 9th میں تھا کہ زمین کتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے، تو ایک سیکنڈ میں تقریباً 7 کا فاصلہ زمین طے کرتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ ایک سیکنڈ کا مطلب یہ ہوا، یہاں سے 7 تقریباً سوراب گوٹ ہے، ایک سیکنڈ میں ہم سوراب گوٹ کراس کر چکے ہیں۔ اب جتنی دیر میں میں نے یہ الفاظ کہنا، حیدرآباد پہنچنے والے ہیں۔ اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہی ہے زمین، خود اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے لٹو کی طرح، اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، لیکن کوئی ہچکولے آ رہے ہیں؟ پتہ چل رہا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ڈاما ڈول ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ الفاظ دیکھو، ڈاما ڈول، تھوڑا سا بھی دائیں بائیں کھسک گئے نا، بس گئے کام سے، یہ سارا لالو کھیت اور نازم آباد سب غائب، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے یہ۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، فرمایا کل فی فلکی یسبحون، ہر ایک کو اپنے دائرے میں گھمایا ہے ہم نے، وہ دوسرے کے دائرے میں دخل اندازی کی کوشش نہیں کرتا۔ اور بھی اللہ نے اس میں بڑی نشانیاں بیان کی، فرمایا پھر اسی طرح یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ایک وقت آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یہ نظام ایسے نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا یہ سارے نظام کو میں تباہ و برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا میں، کیونکہ یہ سب میں نے انسان کے لیے پیدا کیا، دیکھ رہا ہوں کہ انسان مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، میری نشانیوں کو دیکھ کے میری عبادت کرتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایک وقت آئے گا یہ سب نظام برباد کر کے حساب کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، قبرستان سے ایسے مردے اکھڑیں گے۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے، جیسے کسی گھاس پہ کوئی شخص بیٹھا ہو تو جیسے ہی اٹھتا ہے تو ایک ایک تنکا کتنی تیزی سے اکھڑنا شروع ہوتا ہے، ایسے اللہ سب کے اعضاء کو جمع کر کے قبروں سے اکھاڑنا شروع کریں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، لوگ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دی۔ یہ آرام گاہ اس لیے کہیں گے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا، تو جن کو عذاب قبر ہو رہا ہے یا ثواب مل رہا ہے، ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے طویل عرصہ لوگ ایسی حالت میں پڑے رہیں گے کہ نہ عذاب نہ ثواب، بالکل ہی یعنی برزخی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اس پہ بھی موت ہو جائے گی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ کہیں گے ہماری خواب گاہوں سے، سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ اللہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آج تم اس دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ان کانت الا صیحتا واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون, ایک آواز ہوگی سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے. آگے فرمایا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا, ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, جہاں ایک طرف میدان حشر کی سختی ہوگی وہاں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بھی سکون دیں گے. وہ اہل جنت اپنی بیویوں کے ساتھ فی شغل فاکہون خوب لطف اور مزے میں ہوں گے. وہاں بیویوں سے مراد وہ بیویاں جو نیک اور صالح ہوں گی. اگر ایک عورت نیک نہیں ہے تو اس کا حشر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہوگا, شوہر نیک نہیں ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حشر نہیں ہوگا. فرمایا لہم فیہا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, کیسے مزے میں ہوں گے, لوگ سورج کی گرمی میں جل رہے ہوں گے اور یہ اپنی ازواج اور اہل خانہ کے ساتھ تکیہ لگائے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, حساب کا انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن اس حالت میں دیکھو اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا, ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اگر ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جائے, ویٹنگ روم ذرا اچھا ہو تو انتظار آسان ہو جاتا ہے, اور اگر لائن میں کھڑا ہوا ہے بل جمع کرانے کی اور گرمی ہے تو وہ انتظار کی گھڑیاں ہی عذاب بن جاتی ہیں. تو اللہ اہل ایمان کو میدان حشر کی سختیوں سے بھی محفوظ رکھیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا فاکہت ولہم ما یدعون, ہر طرح کے پھل ان کو وہاں میسر ہوں گے, جو چاہیں گے خواہش ان کی پوری کی جائے گی. سلام قولا من رب الرحیم, اور رب رحیم کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی. آگے فرمایا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, اور اے مجرمو آج کے دن تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تہجد میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے, یہ آیت جب آئی ہے نا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, اعلان ہوگا اے مجرمو آج کے دن تم ان فرما برداروں سے علیحدہ ہو جاؤ. دنیا میں علیحدہ نہیں ہوتے, دنیا میں تو سب ایک ساتھ رہتے ہیں. ایک بھائی نمازی ہے اسی کے ساتھ برتن میں کھانے والا بے نمازی ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک بھائی شرابی ہے اسی گھر میں دوسرا بھائی تہجد گزار ہے. دنیا میں تو سب اکٹھے رہتے ہیں, بزنس کرنا ہوتا ہے, کاروبار ہے, کافر مسلمان ایک جگہ ملازمت کرتے ہیں, لیکن قیامت کے دن چھانٹی ہوگی. اللہ اعلان کریں گے اے مجرمو آج کے دن تم ان فرما برداروں سے علیحدہ ہو. تو امام حنیفہ نے جب اس آیت پر پہنچے اتنا روئے اور پوری رات ایک ہی آیت کی کو دہراتے رہے ہیں, بار بار ہی آئے. کسی نے پوچھا کہ اتنا اس آیت کو کیوں دہرایا, فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا شمار معلوم نہیں اس دن کن لوگوں میں ہوگا جب اللہ یہ اعلان کرے گا کہ اے مجرموں آج کے دن تم فرما برداروں سے علیحدہ ہو. اگر میں نافرمانوں میں ہوا تو مجھ پہ کیا گزرے گی اس دن, کیا حال ہوگا اس دن؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا شمار فرما برداروں میں ہوگا یا مجرموں میں ہوگا. تو الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. جو جہنم میں جانے والے ہوں گے نا جن کا فیصلہ, اللہ ان سے یہ کہے گا. اور بھی آگے ہے اس میں, بس ایک رکوع ہے بہت اہم رکوع ہے وہ کر کے تاکہ یہ سورہ یاسین کا پورا ایک تھوڑا سا خلاصہ ذہن میں آ جائے. فرمایا کہ یہ مجرمین جو ہیں پھر عذر پیش کریں گے, لغو قسم کے آزار پیش کریں گے. اللہ ان سے فرمائیں گے ولو نشاء الیوم نختم علی افواہہم, جب یہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیے. جب انسان پھنستا ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے, تو وہ جب مکرنے شروع ہو جائیں گے کہ اے اللہ ہم نے یہ نہیں کیے, ہم نے یہ نہیں کیے, تو اللہ فرماتے ہیں نختم علی افواہہم, ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے, بند کر دیں گے ان کا منہ. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے, ہاتھ خود گواہی دے گا کہ میں نے فلاں فلاں موقع پہ یہ گناہ کیا ہے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, پاؤں خود گواہی دیں گے, خود بولے گا پاؤں کہ میں نے فلاں فلاں موقع پہ فلاں فلاں گناہ کیا تھا. میں قرآن میں ایک اور مقام پر ہے کہ یہ اپنے ہاتھ پاؤں سے پوچھیں گے جب ان کا منہ کھلے گا, کہیں گے کہ تم کیسے بول رہے ہو, آج تمہیں کس نے بولنے کی طاقت دی؟ تو یہ جواب میں کہیں گے انتقن اللہ الذی انطق کل شیء, آج ہمیں بولنے کی طاقت اسی نے دی ہے جس نے تمہیں دنیا میں بولنے کی طاقت دی تھی. جب وہ تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو انگلیوں میں اور پاؤں میں بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے. تو آگے اللہ نے پھر اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں بس ایک آخری رکوع بیان کر دیتا ہوں. یہ جو سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے اس کا ایک شان نزول ہے. ایک کافر آیا تھا, جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے مرنے کے بعد زندگی ہے اور دوبارہ اٹھو گے اور حساب و کتاب دینا پڑے گا, تو ایک کافر نے ایک مذاق کیا اور کسی پرانے قبرستان میں کوئی بوسیدہ مردہ ہڈی اٹھا کے لایا اور کہنے لگا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کوئی بوڑھا مرا ہوا نا کئی سو سال پرانا, اس کی ہڈی لے کر آیا اور کیا کہنے لگا کہ بھلا اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال, بس یہ چھوٹی سی بات رہ گئی ہے, پھر انشاءاللہ ہو. بھلا اس بوسیدہ ہڈی کو, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حساب و کتاب ہوگا, جنت ہے جہنم, یہ تو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گے نا, تو کیسے زندہ ہو جائیں گے دوبارہ؟ اگر اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہوتا تو باڈی تو محفوظ کی جاتی کم از کم. نہیں آ رہی سمجھ, انگلش میں دوبارہ کل انگلش میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ, ابھی اردو میں ہی سمجھ لیں. بھائی دوبارہ زندہ ہونا اگر اللہ نے کرنا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ تو اللہ باڈی کو محفوظ کرتا نا, یہ صرف اتنی سی ہڈی بچی ہے باقی سارا گوشت ختم اور ہڈی بھی بھربھری ہوئی ہوئی ہے, تو ایسی ہڈی نکال کے لا کے نبی کا مذاق اڑانے لگا. کہنے لگا اس کو مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا؟ تو یہ اعتراض اس نے کیا نبی پر, مگر حقیقت میں یہ نبی پر نہیں تھا, اس لیے کہ نبی نے تھوڑی کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا, نبی نے تھوڑی کہا تھا, یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ میں زندہ کروں گا, اس لیے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا اور یہ سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہوا. فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین, کہ یہ جو انسان اعتراض کر رہا ہے اس سے کہیے کہ یہ دیکھے کہ کیسے ہم نے خود اس انسان کو منی کے ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے. اس پانی میں نہ آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ زبان نہ پھیپھڑے نہ گردے نہ انگلیاں نہ ناخن نہ بال, کچھ بھی نہیں. اس پانی کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چودھری عبدالستار صاحب بنیں گے, یہ چودھری عبدالغفار صاحب بنیں گے, یہ صدر مملکت بنیں گے, یہ بریگیڈیئر بنے گا, یہ کیپٹن بنے گا, کوئی کہہ سکتا ہے؟ پانی ہے, کپڑے پہ لگ گیا ناپاک گندا پانی. اللہ نے فرمایا اس سے کہیے اولم یر الانسان, کہ انسان دیکھ, جس انسان کو بھی اعتراض ہونا کہ کیسے زندہ, اللہ نے اس کافر کا نام نہیں لیا, اگر اللہ نام لے لیتے نا کہ اس کافر سے کہیے تو بقیہ کافر سمجھتے کہ اس سے کہا جا رہا ہے ہم سے نہیں کہا جا رہا. تو جس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہونا کیسے زندہ کر سکتا ہے اللہ, کیسے ہوں گا, ہر اس شخص کو خطاب کیا اولم یر الانسان, ہر وہ انسان جس کا یہ خیال ہے کہ میری ہڈیاں جب پرانی ہو جائیں گی اس میں کیسے جان ڈلے گی, تو اللہ فرماتے ہیں ہر اس انسان کو چاہیے کہ اپنے ماضی کی طرف پاسٹ کی طرف جھانک کر دیکھے کہ پانی کا ایک قطرہ تھا, ہم نے اسے بنایا, ایسا بنایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, سخت جھگڑالو ہے, دلائل دے رہا ہے, تقریریں کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, اور باتیں بھی کیا کر رہا ہے, اتنا متکبر فرعون بن گیا, باتیں کر کے کہہ رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, بنانے والے پر اعتراضات شروع کر دیے اس نے, اور کہہ رہا ہے وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنی پیدائش کو بھول گیا, بنانے والے پہ اعتراض کر رہا ہے, خود اپنا ماضی بھول گیا. قال من يحيي العظام وهي رميم, اور کہہ رہا ہے کہ بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈال سکتا ہے. کیسا عجیب انداز ہے جواب کا, کیسا عجیب انداز ہے جواب. دوبارہ بتا دوں یہ انداز بڑا زبردست ہے, یہ الفاظ ہم لا نہیں سکتے جو خالق کائنات کے الفاظ ہیں. فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ناپاک پانی سے بنایا, ایسا بنایا کہ اب خود جھگڑے کر رہا ہے, دلائل دے رہا ہے, اتنا بڑا فرعون بن گیا کہ اپنے بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. کسی اور کی پیدائش کو بھولتا تو کوئی بات بھی تھی, خود اپنا ماضی بھول گیا اور اعتراض کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دے جبکہ یہ ہڈیا گل سڑ کے ختم ہو جائے؟ یہ تو اللہ نے صرف اعتراض دہرایا ہے، جواب نہیں دیا۔ آگے جواب دیا، قل، اے نبی اس کو کہہ دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی کو دوبارہ وہی خدا زندہ کرے گا جس خدا نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پہلی مرتبہ تو پیدا کرنا تم نے دیکھ لیا اس لیے ایمان لے آئے، ورنہ سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا، وہ بھی بڑی عجیب قدرت ہے اس کی۔ تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا، کیوں بھائی دوبارہ کیسے کرے گا؟ اس کا جواب دیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس نے ایک طرح سے پیدا کرنا دکھایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اسی طرح سے آتا ہے، یہ اس طرح اس نے اس لیے دکھا دیا تاکہ تم اس کی قدرت پر یقین کر لو کہ جو اس طرح کر سکتا ہے وہ اور طرح سے بھی کر سکتا ہے، اور طرح سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا، الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، دیکھو اس نے تمہارے لیے سبز درختوں سے آگ پیدا کی۔ عرب میں ایک درخت ہوتا تھا، ہرے پتے رگڑ کے آگ نکالی جاتی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں، فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ، اس سے تم آگ جلاتے ہو، وہ ہرے پتوں سے پانی سے آگ نکال سکتا ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، پھر اللہ نے سوال اٹھایا کہ بھلا جس خدا نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کر دیا، اتنی بڑی زمین کو، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تم جیسا انسان دوبارہ بنا دے؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ بلا، سوال اللہ نے ہم سے کیا، ہم سے جواب پوچھنے کے بجائے خود ہی جواب دے رہے ہیں، خود ہی جواب دے رہے ہیں، بلا کیوں نہیں قادر ہے، کیوں نہیں قادر ہے؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، العلیم، اور ہر طرح کی پیدائش کے طریقے کو جانتا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا، اور پھر فرمایا کہ اس نے تمہیں پانی کے قطرے سے 9 مہینے میں بنایا، اس سے تم یہ نہ سمجھو کہ وہ پیدا کرنے میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کو، یہ تو اس کی حکمت تھی، لیکن طاقت اس کی یہ نہیں ہے، یہ حکمت ہے کہ وہ 9 مہینے میں انسان کی پیدائش کو مکمل کرتا ہے، اس کی حکمت ہے۔ فرمایا طاقت یہ نہیں ہے، طاقت کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لے، ان یقول له کن، اور اس کو صرف اتنا کہہ دے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، کہنے کا ارادہ کر لے، اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت، آخری آیت سورہ یاسین کی، فرمایا پس پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک، عاجزی کے عیب سے پاک ہے۔ کوئی کام اس کے لیے مشکل، مشکل کام ہونا یہ عیب ہے، کسی کے لیے کوئی کام کا مشکل ہو جانا عیب ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ذات اس عیب سے پاک ہے۔ فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہی ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کی بادشاہی سے خارج ہو۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور آخر میں ایک انجیکشن پھر لگا دیا کہ یاد رکھو تم سب نے لوٹ کے اسی کے پاس آنا ہے، آنا ادھر ہی ہے، چاہے کچھ بھی کر لو، اسی کے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب دینا۔ تو یہ ہے میرے بھائی سورہ یاسین، جس کو آج کل لوگ مردوں پہ پڑھتے ہیں، جندوں کے پڑھنے کی چیز ہے، مردوں پہ پڑھی جا رہی ہے۔ وہ تو چلا گیا نا بےچارہ دنیا سے، وہ کیا کرے گا سورہ یاسین کا، وہ تو اب اللہ کے پاس پہنچے گا، اچھا ہوگا تو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، برا ہوگا تو اس کی بھی اسی طرح دھنائی ہوگی جس طرح گناہگاروں کی ہوا کرتی ہے۔ یہ زندوں کے پڑھنے کی چیز ہے، زندوں کے سمجھنے کی چیز ہے، اور زندوں کے عمل کرنے کی چیز ہے، اس لیے زندوں پر اس پہ زیادہ محنت کیا کریں، زندہ لوگ اس کا تفسیر ترجمہ پڑھا کریں، اور پڑھنے سے زیادہ عمل کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نظریات کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔